السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 69. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. جیسے کہ جب دوسری دفعہ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی غلہ لانے کے لیے نکلے اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو وہ تدبیر بھی بتائی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے داخل ہونا ہے، لیکن یہی ان کا وہ دل میں جو خیال تھا، ایک کھٹک تھی کہ کچھ ہو نہ جائے ان سب کے ساتھ، تو معاملہ آخر کار وہی ہو کر رہا. یہاں پر جب یہ لوگ پہنچتے ہیں اب سب بھائی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو الگ کر لیا. اور یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی سجھانا کوئی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام پر اپنا رحم، فضل اور کرم کیا کہ ایک تو ان کو اپنے بھائی سے ملوا دیا، دوسرے بھائی کو ساتھ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تدبیر بھی بتائی جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے. تو اس میں دراصل اس چھوٹے سے فقرے میں وہ ساری داستان سمیٹ دی گئی ہے جو اتنے سال گزرنے کے بعد دونوں بھائیوں کے درمیان، جو اتنے سال، اتنا وقت جو بیچ میں گیپ آ گیا تھا. ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی نے بنیامین نے سارے حالات بتائے ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی پر کیا گزری، سوتیلے بھائیوں نے کیا سلوک کیا. لہٰذا ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی ہو کہ اب تم میرے ہی پاس رہو گے اور میں تمہیں ساتھ میں ان کے دوبارہ نہیں جانے دوں گا. تو یہ ساری باتیں اس جملے میں سمٹ کر آ گئی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو اتنے سال پہلے کھو گیا تھا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائیوں کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو. جہازہم وہی والی بات ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جب سامان ان کا لدوایا جانے لگا یا سامان تیار کر دیا گیا جانے کے لیے وہ لوگ تیار کھڑے تھے. اور یہ جو ساری باتیں ہوئی تھیں، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بتا چکے تھے کہ وہ ان کو روکنے کی تدبیر کس طرح کریں گے. اور اس کا جو بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تدبیر ہم نے ہی سجھائی تھی یوسف علیہ السلام کو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے. یعنی تکلیف اگر ہوتی ہے یا تکلیف اٹھانی پڑی، یہ اللہ کی خاطر صبر اور برداشت سے کام لینا پڑا، تو مسلسل ہی وہ صبر اور برداشت نہیں رہتی. یعنی آپ اگر کچھ دن تکلیف اٹھاتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے. آپ خود سوچیں ذرا کہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا آنر، وہ عزت، احترام، بادشاہی ملک مصر کی یوسف علیہ السلام کے حصے میں آئی، کتنی قربانیاں تھیں اس کے پیچھے، کتنا صبر تھا، کیا کچھ نہیں انہوں نے جھیلا، لیکن آپ دیکھیں کہ آخر کار عزت، کامرانی، کامیابی کس کو ملی؟ یوسف علیہ السلام کو. تو آپ کا صبر، قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی. بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اور بعض اوقات دنیا میں آزمائش رہتی ہے انسان کو اور آخرت میں سب کچھ عطا کرتا ہے. اور دنیا میں دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے نیک بندوں کو عطا کرے گا. تو اگر اللہ کی راہ میں اگر آپ کوئی قربانی اٹھا رہے ہیں، جھیل رہے ہیں یا صبر کر رہے ہیں، تو یہ مت سوچئے کہ آپ کو بس ہمیشہ قربانی ہی دینا پڑے گی، بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کا اچھا بدلہ، بہترین انجام تیار کر رکھا ہے. کسی کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، کسی کو آخرت میں ملے گا. کسی کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اچھا بدلہ، اچھا انجام ملے گا. تو اب یہاں پر جب وہ پیالہ رکھ دیا گیا جو کہ بادشاہ کے پینے کا پیالہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ جب اپنے سفر پر واپس نکل رہے تھے، یعنی سامان لدوا کر، تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اور یہ وہی لوگ ہو سکتے جن کو یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا، جو وہاں کے کارندے ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے. انہوں نے کہا ایتہ العیر، کہ اے قافلے والوں. اب یہاں پر جو عیر کا لفظ آیا ہے، قافلے والے، عین یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، ایسا قافلہ جو بہت سارا سامان یعنی غذا وغیرہ لاد کر لاتا ہے. اصل میں یہ لفظ غلہ بردار اونٹوں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اونٹوں پر جو غذائی سامان اٹھا کر لاتے ہیں، اور کبھی ان لوگوں پر بھی، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ جو سامان لدا ہوا ہے اونٹوں پر ان اونٹوں کے لیے بھی، اور کبھی جو انسان اونٹوں کے ساتھ سواری کر رہے ہیں سامان لدوا کر، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو. یہاں سے ایک اور بھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ان غلاموں کو، یہ جو ان کے کارندے تھے، ان کو نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے یہ اس طرح سے پلان ترتیب دیا ہے، بلکہ وہ لوگ اس سے ناواقف تھے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کارندوں سے، یا یوسف علیہ السلام کے جو کام کرنے والے لوگ تھے ان سے. تفقدون، جو تم گم کر بیٹھے، ف قاف دال، کسی چیز کے وجود کے بعد اس کا نہ پایا جانا، یعنی پہلے آلریڈی وہ موجود تھی، اس کے بعد وہ دکھائی نہ دے رہی ہو، تو اس کے لیے تفقدون کا لفظ آتا ہے. تو وہ پوچھنے لگے کہ تمہاری کیا چیز آخر کھو گئی، یعنی ہمیں بتاؤ. قالو، وہ بولے، نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. سوا کا لفظ آیا ہے سواد واو این، اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کوئی مشروب ڈال کر پیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس سے غلہ ماپنے کا پیمانہ بھی لیتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ غلہ ماپنے کا پیمانہ نہیں بلکہ پینے کا پیالہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے مفسرین نے کچھ الفاظ بھی دیے ہیں، کہ الگ الگ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں پانی پینے کے پیالے کے لیے، وہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. الجمال والکمال، سلمان منصور پوری، ان کی کتاب میں پیج نمبر 174 پر یہ لکھا ہے کہ سوا کے معنی، جو لفظ یہاں پر ہے سوا، اس کے معنی پیالے کے ہیں، پانی پینے کا ایسا پیالہ جس میں جواہرات وغیرہ جڑے ہوئے ہوں. اگر یہ پیالہ شیشے کا ہو تو اسے قدح کہا جاتا ہے، لکڑی کا ہو تو اس کہتے ہیں، چمڑے کا ہو تو علبا، اور مٹی کا ہو تو مرکن کہتے ہیں. تو یہاں پر سوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پانی پینے کا ایسا پیالہ جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں. اور چونکہ وہ بادشاہ کا پیالہ تھا، ملک جو اس وقت وہاں کے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام، ان کا پیالہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے، کیونکہ بادشاہ کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت خوبصورتی سے اس کو مزین کیا جاتا ہے. ان لوگوں نے کہا، جو سرکاری غلام تھے یا سرکاری کارندے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ تم پہلے کا پہلے ہی ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں ایک اونٹ جو کہ غلے سے لدا ہوا ہوگا انعام میں دیں گے. لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس کی خبر ہی نہ تھی، لہٰذا وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ، ایک بہت ہی عزت والے، ایک شریف خاندان کے لوگ تھے، تو ان سے کیسے یہ پاسبل تھا کہ وہ چوری کریں گے. تو لہٰذا انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم چوری کرنے نہیں آئے، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے تھے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے. اب یہ بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہا ہے کہ خود انہی سے پوچھا گیا کہ تم لوگ خود بتاؤ کہ تمہارے یہاں پر چور کی کیا سزا ہے. اور یہ سارے حالات اور واقعات اس طرح سے فیور میں ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی. کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے اس وقت کے مصر کے قانون کے حساب سے ان کے بھائی کو رکھتے تو پھر وہ جیل میں رکھنا پڑتا، لیکن یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی خواہش پوری کی. اب وہ ان سے خود سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے کہ ہمارے یہاں پر چور کی کیا سزا ہے. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی آپ سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے یہاں تو ایسے ہی ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. یعنی یہ بھائی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، اور یعقوب علیہ السلام یا ان کا جو اس وقت وہاں جو قانون تھا، جو شریعت تھی، تو ان کے قانون میں، ان کی شریعت میں وہی قانون رائج تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر قانون یہ رائج ہے کہ جس شخص نے کوئی چیز چوری کی ہے تو جس کی چیز چوری کی ہے اسی کی غلامی میں وہ رکھ دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہے. اور بس دوسری جگہ مفسرین نے یہ رائے بیان کی ہے کہ ایک سال تک اسی کے قبضے میں رہے اور وہ اس سے کام لیتا رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بخود وہ تدبیر نکال دی. فَبَدَعَ بِأَوْئِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَ لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. یہاں پر یہ پورے واقعے سے جو پتہ چلتا ہے، یا ہم پیچھے سے سلسلہ دیکھتے آتے ہیں، تو وہ کون سی تدبیر تھی جو یوسف علیہ السلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کر دی، یہ اللہ کی طرف سے ہوئی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیالہ رکھنے کی تدبیر، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کی تھی. اور سرکاری ملازموں کا چوری کے شبے میں قافلے والوں کو روکنا بھی حسب معمول وہ کام تھا جو ایسے موقع پر ہر کوئی کیا کرتے تھے، سارے ملازم کرتے ہیں. پھر وہ کون سی تدبیر تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو دراصل یہاں پر وہ جو چور کی سزا ہے، وہ سزا شریعت ابراہیمی کی روح سے جو چور کو دی جاتی تھی، تو اس کے دو فائدے ہوئے. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو شریعت ابراہیمی پر عمل کا موقع مل گیا، اور دوسرا یہ کہ بھائی کو جیل بھیجنے کی بجائے وہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے. اب یہاں پر یہ بات حضرت یوسف کے شان پیغمبری کے شایع نہ تھی کہ وہ اپنے ایک ذاتی معاملے میں شاہ مصر کے قانون پر عمل کرتے. تو اپنے بھائی کو روکنے کے لیے یا رکھنے کے لیے انہوں نے جو تدبیر کی تھی، اب کیسے اس کو کیا جائے کہ قانون بادشاہ کا قانون نہ ماننا پڑے، نہیں مصر کا قانون نہ ماننا پڑے، بلکہ کوئی ایسا قانون ہو جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا جو کام تھا وہ بھی پورا ہو جائے، ان کی جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہو جائے، اور ان کو کوئی غلط طریقہ بھی نہ استعمال کرنا پڑے. کہ انہوں نے خود ان بھائیوں سے ہی پوچھا کہ تم لوگوں کے یہاں پر کیا سزا ہے چور کی. تو ان سے جو پوچھا گیا کہ چور کی کیا سزا ہے، تو انہوں نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام کے جو شریعت کا قانون تھا وہ بتا دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بہترین بات ہو گئی کہ یہ لوگ تو مصر کے لوگ تھے، لیکن یہاں پر قانون کون سا رائج کیا گیا؟ جو کنعان میں قانون چلتا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا قانون تھا، تو اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے عزت بڑھائی، ان کو جو درجہ، جو مقام، جو بلندی عطا کی، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق ان کی دلی آرزو پوری کر دی کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ، جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک قربانیاں دی، تو اس کا صلہ یہی ان کو ملنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق وہ کام کروا دیا. یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے کروائی کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہ جائے، اس کو جیل میں بھی نہ جانا پڑے، اور خود ان کے بھائیوں نے، جو باقی 10 بھائی تھے، انہوں نے خود یہ قانون بیان کر دیا کہ ہمارے یہاں پر تو ایسے لوگوں کی سزا یہ دی جاتی ہے، یعنی انہی کے کہنے کے مطابق سزا تجویز کر دی گئی کہ نرفع درجات من نشاء، کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے درجات کس طرح سے بلند کیے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو تدبیر سجائی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی خواہش کے مطابق وہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہ جائے. تو ایک وہ دور تھا، آپ دیکھیں پیچھے سے لے کر ابھی تک کا دور، جو قربانیوں کا دور تھا، جو آزمائشوں کا دور تھا، جس میں ہر قسم کی آزمائش تھی، اور اب ایک یہ دور ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی جو خواہش ہے جو کہ بیجا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہی تدبیر ان کے لیے آسان کرتا چلا جا رہا ہے سبحان اللہ. تو یہی بات ہوتی ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شروع میں جو بھی فائدے ہیں انعامات ہیں ایز اے گرانٹیڈ لے لیں کہ اچھا ہم تو اسی کے حقدار تھے، ہم کو تو یہی ملنا چاہیے تھا، ہم کو تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسے ہو نہیں سکتا جب تک انہیں پہلے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، پہلے آپ کو اپنے ایمان کا امتحان دینا ہوگا کہ آپ واقعی میں ایمان والے ہیں یا نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ پر اس کی ذات پر بھروسہ ہے یا نہیں. اور پھر اس راہ میں جو بھی تکلیف جو بھی مشکلات آئیں ان مشکلات ان آزمائشوں پر صبر، جزا فضا کی بجائے صبر کریں، ان آزمائشوں پر شکایتوں کی بجائے خاموشی سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر اس پر راضی و رضا رہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اصل میں اپنے بندے میں خوبیاں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسی کی کمی ہمارے اندر ہے. اگر آپ جتنے بھی پیغمبروں کے واقعات پڑھیں گے اور قرآن میں جو پیغمبروں کے واقعات بتائے گئے ہیں دراصل وہ یہی نصیحت کے لیے ہیں. کوئی بھی پیغمبر کی زندگی آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ وہ آزمائشوں کے بغیر گزری ہو، آزمائشیں قربانیاں امتحانات یہ تو ساری چیزیں آتی رہیں گی ہوتی رہیں گی. اور یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے، کون صبر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ جب پوچھا تھا نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر کوئی احد کے دن سے بڑھ کر بھی دن گزرا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ طائف سے واپسی کا دن، یا جب آپ طائف گئے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا اس وقت کتنی زیادہ آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی، بدتمیزی کی گئی، مذاق اڑایا گیا، زخمی تک کر دیا گیا آپ کو کہ آپ بھوکے تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. تو قربانیاں دیے بغیر ہر چیز اچھی کیسے ہو جائے گی، نعمتیں کیسے ملے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قربانیاں بھی نہ دیں، ہمارے ہاتھ سے کچھ بھی نہ جائے اور ہمیں سب انعامات بھی مل جائے، واہ واہ بھی ہو، لوگ اچھا بھی کہیں، تعریف بھی کریں، جنت بھی پھر ہمارے لیے پکی اور قربانی کچھ نہ ہم کو کرنا پڑے. تو بھلا بتائیے کہ یہ فارمولا کیسے کارگر ہو سکتا ہے، کیسے یہ صحیح ہو سکتا ہے فارمولا؟ بغیر قربانیوں کی تو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں سبحان اللہ، اور پھر ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، وفوق کل ذی علم علیم. علیم بہت ہی ماہر جاننے والا، اور ہم سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں کہ وہ ایسا باخبر ہے، ایسا جاننے والا ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے سبحان اللہ. تو اس کے دو مراد علماء کرام نے لیے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہی سب سے بڑا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک علم والا ضرور رکھا ہے. تو کتنا بھی بڑا کوئی عالم ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے جو سب کچھ جانتا ہے. تو یہ تو بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم سب پر حاوی ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا واللہ اعلم بما تصفون. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے کہ وہی بھائی جو ابھی یوسف علیہ السلام کے آگے گڑ گڑا رہے تھے ان کو محسن کہہ رہے تھے، اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو اس بات کی خبر نہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں، اور اپنے آپ کو پاک ظاہر کرنے کے لیے یہ اپنے، حالانکہ دیکھا جائے تو ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، لیکن یہ اپنا ان کا جو جتھا تھا، اپنا ان کا جو اپنے آپ کو یہ اسبا کہہ رہے تھے، تو اپنے آپ کو پاک ظاہر کرنے کے لیے، یہ خفت مٹانے کے لیے کہا کہ ہاں اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی ایسے ہی چور تھا نعوذ باللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں اس ایک جملے سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے اپنے اس بھائی بنیامین کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا ہوگا، جس کی بنا پر یوسف علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوئے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے صبر کا ایک اور حصہ دکھایا گیا ہے، ایک اور ان کا رخ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے صبر سے کام لیا، انہی کے سامنے کہا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ اگر کسی سے ایک غلطی ہو جاتی ہے خاندان کے کسی لوگوں سے، کوئی لڑکی سے، لڑکے سے، یا کوئی بڑے لوگوں سے، تو ہم پھر ان کے پورے خاندان کا کچا چٹھا نکال لیتے ہیں. تقریباً ہر مسلمانوں کی ابھی عادت ہو گئی ہے کہ اچھا انہوں نے کیا، ہاں ان کے ایسے ہی ہوتا آتا ہے، کہتے ہیں نا ہم لوگ ایسا، اچھا ان کی فلاں لڑکی نے ایسا کیا، اس کی بہن نے بھی ایسا کیا تھا، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی، یعنی پورا خاندان کا ہم شجرا نکال دیں گے کہ اچھا ان سب نے یہ کیا تھا. یا کوئی ایسے کام ہو جاتے تو ہم سب کو اس کی لپیٹ میں لے آتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر برادران یوسف نے کیا کہ بنیامین کے تھیلے میں وہ نکل گیا پیالہ، تو کہنے لگے کہ ہاں یوسف نے بھی ایسے ہی کیا تھا، یعنی اپنے آپ کو اس وقت الگ کر لیا. اور یہ جو سوچ ہے اور یہ جو ایک طرح سے رویہ ہے، یہ رویہ دراصل کیا چاہتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو اچھا بنا لینا، باقی سب ہماری بلا سے کہیں بھی جائیں، ڈوب میں رہیں یا گڑھے میں گریں یا کچھ بھی کریں، یہ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں ایک مسلمان تو وہ ہے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اس کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے. جس وقت اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس وقت اس کی مشکل کو دور کیا جائے، اس کی مشکل کو آسان کیا جائے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ الٹا الزامات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا جائے اس کے اوپر، تو یہ صحیح مناسب بات نہیں. اور یہی اسلام اسی رویے کو بدلنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان میں جو اس کا اخلاق اور کردار ہو وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہو، ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا نہ ہو. اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رجحان، یہ سوچ زیادہ پیدا ہو گئی کہ اچھا سب پر الزام لگاؤ اور اپنے آپ کو بہت پاک پاس ظاہر کرو کہ ہم بہت اچھے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے. کہنے لگے قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک ہی زبان سے دونوں باتیں کہہ رہے ہیں. انہیں یوسف علیہ السلام کے لیے ابھی کہا تھا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی بنیامین کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام نے چوری کی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ پکار بھی رہے کہ یا ایہا العزیز، اے صاحب اقتدار، بوڑھے ہیں ہمارے والد، لہذا آپ اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیجئے اور ہم آپ کو ان نراکا من المحسنین، ہم آپ کو تو محسنین میں سے پاتے ہیں، یا ہم جو دیکھ رہے ہیں جب سے آپ کی صفت محسن والی صفت ہی ہم کو نظر آ رہی ہے. تو بیک وقت ایک ہی شخص کے لیے ایک ہی زبان سے دو قسم کے جملے نکل رہے ہیں، تو یہ کیا رویہ ہے دراصل. اور بعض جو ہے تفاسیر میں بہت سارے ایسی کچھ قصے بیان کیے گئے جو اسرائیلیت سے آئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے پھوپھی کے گھر چوری کی تھی نعوذ باللہ، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایکچولی یہاں پر بس الزام لگانا ہے، ان کی اصل میں وہ بات بتائی گئی ہے، ان کا رویہ بتایا گیا کہ کتنا زیادہ حسد اور بغض بھرا ہوا تھا ان کے دل میں یہ دونوں بھائیوں کے لیے، اسی کا یہاں پر اظہار کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی جگہ یعنی بنیامین کی جگہ کسی اور کو رکھ لیجیے، کیونکہ والد بوڑھے ہیں اور وہ پریشان ہو جائیں گے، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ محسن کیا ہوتا ہے، اور یہی صفت سورہ یوسف سے تو ہم کو بار بار یہی سیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہی سکھانے کی ہمیں کوشش بھی کی جا رہی ہے. دراصل دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کی جو صفات، جو کوالٹیز تھیں، وہ یہی صفات کہ وہ احسان کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے، ہر کام کو بحسن و خوبی انجام دینے والے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی نہیں دی تھی، بلکہ ان کی ذات کو، ان کے رویے کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا تھا. اور یہی ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے بیلنس. ہم جیسے ظاہری خوبصورتی پر مر مٹنے والے لوگ ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پر کہ اصل خوبصورتی انسان کی اپنی ذات میں ہوتی ہے، اس کی سیرت میں ہوتی ہے، اس کے کردار میں ہوتی ہے، اس کے اخلاق، اس کے رویے میں ہوتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. اب یہاں پر انہی کا جو طریقہ تھا، کیونکہ انہوں نے جو قانون بتایا تھا وہ قانون کی روح سے، اب جس کے سامان میں پیالہ ملا ہے اسی کو رکھا جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو رکھ لیں. پھر یہاں پر ایک اور بات جو آئی ہے کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو جملہ کا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے چوری کی ہے اس کو ہم رکھیں گے، بلکہ یہ جملہ بھی بہت ہی قابل غور ہے کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اسی کو دراصل دیکھا جائے تو اصطلاح میں توریہ کہتے ہیں. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت پر پردہ ڈالنا، یا جو ایگزیکٹ جو واقعہ ہے اس کو چھپا کر کسی دوسرے طریقے سے پیش کر دینا. اور یہ اسی صورت میں اس کی اجازت ہے جب مظلوم کو ظالم سے بچانا ہو، یا کوئی بڑا ظلم دور کرنا ہو، یا کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جس کی بنا پر ایک ظلم کو رفع دفع کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہو. ذاتی مفاد اور ذاتی غرض کے لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کوئی بڑے شر کو دور کرنے کے لیے یہ توریہ سے کام لیا جا سکتا ہے، جس کا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض دفعہ ذکر ملتا ہے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی کوئی پوچھتا کہ یہ کون ہے، تو ابوبکر صدیق بتاتے کہ یہ میرے ہادی ہیں، میرے رہنما ہیں. اور دیکھا جائے تو دونوں طرح سے بات صحیح تھی، درست تھی. ہادی مطلب اس زمانے میں راستہ بتانے والے کو کہتے تھے، گائیڈ کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مسلمانوں کے رہنما ہیں، گائیڈ ہیں، ہادی ہیں دیکھا جائے تو. یہ اس کو توریہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا کہ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا، ہم نے پایا جس کے پاس اپنا سامان، تو یہاں چوری کا ذکر نہیں کیا گیا کہ چوری کی ہے جس نے، بلکہ کہا کہ ہم نے سامان پایا، کیونکہ انہوں نے جو سامان رکھا تھا اپنے بھائی کو بتا کر اس کی مرضی سے رکھا تھا، ان کا بھائی جانتا تھا، کیونکہ یہ کوئی واقعی میں چوری نہیں تھی، بلکہ ایک کام کو اپنی مرضی کے مطابق بروئے کار لانے کے لیے، اپنے بھائی کو ظلم سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی. اسی لیے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوایا گیا کہ اگر ہم یہ کام کریں تو پھر تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے، کہ جس کے پاس پیالہ نکلے اس کی بجائے ہم کسی اور کو رکھ لیں. اور اصل میں وہ چاہتے بھی کیا تھے؟ چاہتے تو وہ یہی تھے کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں. تو یہاں پر جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے بظاہر، تو آپ جب تک ثبوت نہ مل جائے، یا بعض اوقات ثبوت بھی مل جاتے ہیں تو بھی آپ دیکھیں کہ وہ اس کام کا، یعنی جس بات کا الزام لگایا جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہی ہو. ایسا ہوتا ہے، ایویڈنس بھی اگر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ جرم ہو سکتا ہے اس نے نہ کیا ہو. کیونکہ یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ پیالہ نکل گیا ان کے بھائی کے پاس، لیکن ہم جانتے ہیں جرم نہیں کیا تھا انہوں نے، چوری نہیں کی تھی انہوں نے. تو بعض اوقات اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں. دوسری بات، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اور اس کے پورے خاندان کو لپیٹ نہیں لینا چاہیے ساتھ میں، کہ اچھا اس نے کیا ہے، ان کے سارے ہی لوگ ایسے ہیں، پورا کا پورا خاندان ہی ان کا ایسا ہے. یہ سخت مایوب بات ہے. آپ دیکھیں یہاں یہ برادران یوسف کا جملہ تھا کہ اچھا بنیامین کے پاس سے نکلا ہے پیالہ، یوسف نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیا تھا، او ہو ان کے تو خاندان والے بھی ایسے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کوئی پسند کرے گا ہم میں سے؟ اگر آپ مجھے کہتے ہیں، میں آپ کو کہوں کہ ہم برادران یوسف کے جیسے بننا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اس بات کو، کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری سیرت ویسی ہو برادران یوسف کے جیسی، یعنی ابھی تک جو ہے. لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو غلطی کا احساس ہوا وہ نادم ہو گئے، ان کے والد نے بھی ان کے لیے دعا کی، وہ لوگ خود بھی اپنے لیے دعا کرنے لگے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی کردار ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل معاشرے سے کاٹ کر پھینک کر الگ کر دیا جائے. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے آخر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، ان کی تربیت، ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہے. اور آپ دیکھیں کہ آخر کار یعقوب علیہ السلام کا صبر رنگ لایا کہ ان کے وہ بچے تائب ہو گئے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے شرک نہیں کیا اور آپ سمندر کے برابر گناہ لے کر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. تو یہاں پر بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جیسے محسن کا خطاب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کرے کہ ایسے ہی محسن کا خطاب اللہ کی طرف سے ہمیں بھی ملے، کہ ہم درگزر کرنے والے بنے، صبر کرنے والے بنے، معاملات کو اچھے طریقے سے تدبیر کے ساتھ انجام دینے والے بنے. کیونکہ یہ بھی یوسف علیہ السلام کی ہمیں خصوصیت نظر آتی ہے کہ کس طرح سے حسن تدبیر سے وہ معاملات کو سنبھال رہے تھے اور نبھا رہے تھے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون